تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من رسول رحيم.
اللہ آج ایک چند آیات کی تفسیر آپ حضرات کو سنا رہا ہوں جو ایک خاص دائی کی وجہ سے ہوا. کچھ مہمان بھی ہیں کشمیر کے, ایک دوست آئے ہیں مولانا امین الحق صاحب, اور بھی بس مہمانوں کی خاطر سے دل میں کچھ دائیا ہوتا ہے, چند دن کے لیے آتے ہیں. مضمون نہایت ضروری ہے, ایسا مضمون ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو جنت سمجھ لو بالکل یقینی ہے انشاءاللہ تعالی, جنت یقینی ہے انشاءاللہ, جو کہ خوف اور امید کے درمیان میں ایمان ہونا چاہیے. ایک دم ایسا یقینی اپنے کو ٹھیکیدار بھی نہ سمجھ لیں, امید اور خوف کے درمیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان الذین, کیا معنی ہے تحقیق کے, جو لوگ جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ, ربنا اللہ ہمارا رب ہے. ترکیب نحوی اور علماء نحات فرماتے ہیں کہ یہ عبارت تھی اللہ ربنا, کیونکہ مبتدا اس کو بنایا جاتا ہے, مسند الیہ اس کو بنایا جاتا ہے جو قوی ہوتا ہے. مبتدا کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں. ہر جملے کو جیسے زید قائم زید کھڑا ہے تو قائم زید نہیں کہیں گے, ہمیشہ ایک مبتدا ہوتا ہے خبر جملہ اسمیہ خبریہ میں, تو مسند الیہ کو اسی کو مسند الیہ کہتے ہیں, یعنی خبر اس سے سہارا لیتی ہے. خبر خبر مسند مسند الیہ سے سہارا لیتی ہے. سند کے معنی سہارے کی جاتے ہیں, اس لیے یا سندا یا سندا ملا سند لہو, جس کا کوئی سند نہ ہو اس کا اللہ سہارا ہے, جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا اللہ سہارا ہے. تو علماء نحات فرماتے ہیں کہ اللہ ربنا نے کی عبارت تھی, کیونکہ رب اللہ جو ہے قوی ہے علم ہے, اس سے بڑھ کر دنیا میں کس کا نام طاقت والا ہوا. لہذا مسند الیہ, مسند الیہ مبتدا بننے کی شان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں. تو عبارت کیا تھی اللہ ربنا, اللہ ہمارا رب ہے. مگر قاعدہ ایک یہ ہے عربی قواعد کا کہ جب تقدیم ما حق ہو تاخیر یفید الحسن, جس چیز کو مقدم ہونا چاہیے اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے تو معنی میں معنی حصر کے پیدا ہوتے ہیں, حصر محصور کر دیا. جیسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, عبارت کیا تھی تطمئن القلوب بذکر اللہ, قلوب اطمینان پاتے ہیں اللہ کی یاد سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بذکر اللہ کو مقدم فرمایا متعلقات کو, جبکہ اس کا محل بعد میں ہوتا ہے, متعلقات فعل کے بعد آتے ہیں. تو اس میں حسر کے معنی پیدا ہوئے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے نصیب ہوگا. لہذا اے ایمان والو, ہم کو چھوڑ کر کہیں اطمینان تلاش مت کرنا, بھی اسی یاد کے لیے اور قیدیوں کے چکر میں اور حسینوں کے چکر میں, ورنہ سمر لو قضی عکس ہوگا. یعنی جس طرح ہماری یاد سے تم اطمینان تمہارے دلوں کو ملتا ہے, اگر تم نے ہمیں فراموش کیا اور ہماری نافرمانی میں اطمینان تلاش کیا تو تمہاری بے اطمینانی کا بھی عالم عجیب ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ذات ہے, وہ غیر محدود اطمینان بھی عطا فرماتے ہیں اپنی یاد کے صدقے میں, جو ان کو یاد کرتا ہے فرما برداری سے, تقوا سے. اور دونوں یاد ہے, دونوں یاد کی دو قسمیں یاد رکھیے گا, یاد کی دو قسمیں یاد رکھیے گا, یاد مثبت یاد منفی. یاد مثبت کیا ہے, جیسے آپ نے نماز پڑھ لی, اور یاد منفی کیا ہے کہ نگاہ کہیں غلط نہ ہو, کوئی کسی گناہ میں اطلاع ہو نہ ہو, نافرمانی سے بچنا یہ یاد منفی ہے, اور فرما برداری کرنا یاد مثبت ہے. اس کو ذرا خاص ذہن میں رکھ لیجیے گا, یاد کی دو قسمیں یاد رکھیے گا. آپ سمجھ رہے ہیں اردو کی لذت,
یاد کی دو قسمیں یاد رکھیے گا، یاد مثبت یاد منفی. یاد مثبت جیسے آپ نے نماز پڑھی، یاد منفی دل کی کوئی گانا ناچ نافرمانی بدنظری غیبت جھوٹ اپنے کو بڑا سمجھنا، ظاہری باتیں تمام گناہوں سے بچنے کا نام یاد منفی ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری کا نام یاد مثبت. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد مثبت اور یاد منفی میں اطمینان قلب کا وعدہ فرمایا ہے، اور اطمینان میں کیسا ہوگا، ان کی عطا وہ غیر محدود، ان کی عطا بھی غیر محدود. اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے اطمینان کے عالم کا کوئی غیر ذاکر، غیر ولی اللہ، غیر یاد کرنے والا اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اللہ والوں کے قلب میں اطمینان کا کیا عالم ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی بے اطمینانی بھی غیر محدود ہوتی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھتے ہیں بدنظری سے، گناہوں سے، چاہے دنیا ان کو نہ دیکھے، چھپ کر کے کریں، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. لہذا ایسے ظالموں کی بے اطمینانی کا بھی عالم غیر محدود، اور دوسرا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اس پر کتنی لعنتیں پڑھوں گی. جس وقت کوئی کسی لڑکی یا لڑکے کو بری نظر سے دیکھتا ہے، جس وقت کوئی کسی لڑکے کو یا لڑکی کو بری نظر سے دیکھتا ہے شہوت کی نظر سے، تو اس کی آنکھوں پر بے شمار لعنتیں برستی ہیں، اور اس کے ہونٹوں پر اگر تبسم ہے تو اس تبسم کے زیر لب بے شمار علم پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی غم. اور اگر قلب میں حرام مستیاں آ رہی ہیں قہر الہی کی، تو وہ قہر الہی اور عذاب الہی کی مستیاں ہوتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاء اہل المدینہ یستبشرون. فرماتے ہیں کہ جب تین فرشتے خوبصورت شکل میں آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، تو شہر والے جو بدماشی کے مبتلا حرکت میں عادی تھے، مجرمانہ ذوق رکھتے تھے، وہ خبیث لوگ مستیاں کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے دوڑے گیا، آج تو بڑے حسین لڑکے آئے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت سے سمجھ لو کہ جب کبھی نافرمانی کی راہ سے مستیاں آئیں تو خوش مت ہو، لعنت بھیجو ایسی مستی پر کہ قوم معذب کی مستیاں ہیں، وہ اللہ کی قہر کی مستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب کی مستیاں ہیں. اس کے بعد سمجھ لو کیا حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اٹھایا، 600,000 کی بستیاں تھیں، زمین کو آسمان تک لے گئے جبرائیل علیہ السلام. مفسرین لکھتے ہیں کی ہر بستی میں 100,000 کی آبادی تھی، 6 بستیوں کو اٹھایا جو قریب قریب تھی، اور ایک بازو سے 500 بازو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، سب نہیں استعمال کرنا پڑا، خالی ایک بازو زمین میں گھسیڑ دیا اور اس کو گھسا کر اٹھا لیا اور لے گئے آسمان تک. مفسرین لکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے گدھوں اور مرغوں کی اور کتوں کی آواز سنی، اتنی قریب لے گئے. اس کے بعد فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر اس کے اوپر کے حصے کو زمین کے اللہ نے نیچے کر دیا، زمین کو الٹ دیا. اس کے بعد آپ سمجھیے جب ایک جہاز گرتا ہے تو کوئی بچتا ہے، اور اتنے دور سے جب جس پر کے اوپر اتنی وزن مٹی کا، پھر جب زمین کو یوں کریں گے تو انسان تو نیچے ہو گئے، اس کے اوپر اتنا زمین کا وزن بھی آ رہا ہے، کیا کوئی بچ سکتا تھا؟ لیکن انتہا غضب کی ہے، اللہ کے قہر کی انتہا ہے کہ وہ امترنا علیہم حجارتم من تین، وہ امترنا علیہم حجارہ، اور اس کے بعد ہم نے ان پر پتھر بھی برسایا. مرے ہوئے کو کوئی نہیں مارتا، الا ایک انتہائی غصہ، اللہ تعالیٰ کی غضب کی انتہا نہیں کہ جن کے مرنا یقینی تھا، اتنا زمین کا وزن آ رہا ہے اور نیچے گر رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ امترنا علیہم حجارہ. آگے کیا ہے حافظ لوگوں، ذرا مدد کیا کرو، سجیل، اور ہم نے ان کو کنکڑ پتھر سے پٹائی بھی کی، پتھر برسا دیا. اور دوسری آیت میں ہے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرشتے نے کہا کہ ہم مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے عذاب کے لیے، لنرسل علیہم حجارتا من طین، تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں، مسومتن عند ربک للمسرفین، ہر پتھر پر ان کا نام بھی تھا. کیا وارنٹ سمبند جب ہوتا ہے، بتاؤ نام رہتا ہے نہیں، تو گویا ہر پتھر وارنٹ اور سمبند تھا، وہ ان کے عذاب کے لیے ان پر ان کا نام بھی لکھا تھا. آج بھی مولانا تقی عثمانی نے لکھا ہے کہ جو قومیں ایڈز میں مبتلا ہیں امریکہ وغیرہ میں, ہم جنسی کر رہے ہیں مردوں کو مردوں کے ساتھ, آج ان کو وہی بیماری جو ہے کہ آج کوئی ان کا علاج نہیں ہے, ناک سے خون, کان سے خون, یعنی سارے سائنسداں آج عاجز ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور جو جرسومہ ہے لکھا ہے مولانا تقی نے, بہت تاریخی معلومات ہے ان کو, کہ وہ جرسومہ جو ایڈز کا ہے یعنی ہم جس پرستی کے عذاب میں آیا ہے, اس کی شکل انہی پتھروں کی سی تھی جو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں نازل فرمایا تھا. اس لیے دوستو ہم سب کو, خاص کر صوفی اور داڑھی والوں کو, مدرسے والوں کو, مولانا اور حافظ اور شیطان بزرگوں نے لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, کہ جب انسان داڑھی رکھ لیتا ہے تو لڑکیوں سے بات نہیں کرتا, شرم آتی ہے, اس لیے شیطان ان کو لڑکوں کے چکر میں لگا دیتا ہے. حکیم الملک فرماتے ہیں کہ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مردود کرنا چاہتا ہے اس کو ان لڑکوں کی خبیث مردوں کو اور ان مردوں کے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے. انتان جیف تو فرمایا, انتان جمع ہے نتن کی یعنی بدبودار, اور جیف جمع ہے جیفت ان کی, جیف ہمارے مردہ, ان مرداروں کے عشق میں ان کو لگا دیا. تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جاتے ہیں اس کے دل کی خوشی کا عالم بھی غیر محدود عالم ہوتا ہے, اور کوئی دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہے. اور جو گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کے دل کی پریشانی اور ان کے دل کی غم اور علم کا عالم بھی ایسا ہوتا ہے, دوسرا نہیں سمجھ سکتا. جیسے کسی مردے کا عذاب ہو رہا ہے تو دوسرا مردہ کیسے جانے گا اس پر کیا پٹائی ہو رہی ہے. ہر شخص اپنی اپنی قبر میں, ہر شخص اپنے اپنے دل میں بہاریں لیے ہے کوئی, اور کوئی خزاں لیے ہوئے ہیں, کوئی لعنتیں, کسی کے دل پر لعنتیں برس رہی ہیں اور کسی کے دل پر اللہ کی رحمت اور پیار نازل ہو رہا ہے. ایک ہی دنیا میں, ایک ہی ڈبے میں کچھ لوگ لاہور جا رہے ہیں جو فیکٹری مالک ہیں اور وہاں ان کا استقبال ہو رہا ہے, اور بڑے بڑے رئیس لوگ ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں, اور اسی میں ایک ملزم ہے ہتھکڑی لگا ہوا, اسی ڈبے میں ریل ان کو بھی لے جا رہے ہیں, لیکن ان کے لیے جوتے اور ان کے لیے ہتھکڑیاں وہاں منتظر ہیں لاہور اسٹیشن پر. ڈبا وہی ہے, ریل وہی ہے, لیکن یہ دنیا عجیب ہے, دنیا عجیب ہے کہ اسی میں مجرم بھی ہیں, اسی میں اولیاء اللہ ہیں. ایک آدمی لعنتی کام کر رہا ہے بدفعلی, اور اسی وقت مناجات میں اللہ تعالیٰ کی حضور میں کوئی رو رہا ہے. آہ کیا عالم کہ اسی میں کرگس بھی اڑ رہے ہیں اور اسی میں شاہین اور ہما بھی اڑ رہے ہیں. یہ عجیب عالم, اسی میں شاہین اور ہما بھی ہیں, اولیاء اللہ کے سجدے اور نمازیں ان کی تلاوت اور مناجات کا عالم بھی ہے, اور اسی دنیا میں شراب و کباب و بدماشیاں بھی چل. اللہ تعالیٰ یہاں ملا جلا رکھا ہے, اس کی تفریق ہو جائے گی قیامت کے دن. ابرار جنت کی طرف سے لے جائیں گے, اشرار دوزخ کی طرف سے جائیں گے, خوشیاں جنت کی طرف داخل ہو جائیں گی اور غم و عالم ایک طرف کر دیے جائیں گے. لہذا جب جنت میں پہلا قدم داخل ہوگا تو جنتی کیا کہے گا, الحمدللہ الذی اظہر عنا الحزن, شکر ہے اس اللہ کا کہ آج سے ہم غم سے نجات پا گئے. یعنی غم کا تصور بھی نہیں ہوگا, بالکل کیا عجیب عالم ہوگا, خوشی خوشی ایک طرف اور غم ہی غم ایک طرف, اور دنیا میں سب ملے جلے ملے جلے رہ رہے ہیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری ہی یاد سے تم کو چین ملتا ہے, اسی طرح سے یاد کر لو کہ ہماری یاد کے خلاف, ہماری یاد کے خلاف چلو گے تو تمہاری بے اطمینانی کا بھی عالم عجیب عالم ہوگا. اللہ کے لیے اپنی جانوں پر ہم لوگ رحم کریں, نفس شیطان دشمن کی بات مت مانو, اللہ پاک کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. میرے شیخ بڑے درد سے شعر ایسے وقت میں کہا کرتے تھے, شاہ گلغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ بقول دشمن پیمان دوست بشکست. ارے دشمن نفس شیطان کے کہنے سے اپنے مالک اور اللہ کے پیمان واحد کو تم نے توڑ دیا. بقول دشمن پیمان دوست بشکست, دشمن شیطان نفس کے کہنے سے تم نے اپنے دوست اپنے مولا اور اللہ محسن پالنے والے کا قول تم نے اس کے عہد پیمان کو توڑ دیا. بے دین کی اس کی بری دی تو با کے پیوس کی, ظالم غور تو کر کی تم نے بے دین کی اس کی بری دی, کس سے تم نے کاٹا, اللہ سے کٹ گیا وہ با کے پیوس کی, اور کس سے جڑ گیا, شیطان و نفس دشمن سے، بیوی کی اس کے بری بھی، بیوی کی اس کے بری بھی، وہ باپ کی پیوستی بری گنما میں کاٹنا، پیوست کرنا میں ملنا، تو کٹا اللہ سے کٹا اور دشمن نفس و شیطان سے جڑ گیا. تو آنکھ مت بند کرنا بھائی ہومیا، اس لڑکے کو پیچھے دیکھو تم آنکھ بند کر رہے ہو، ذکر اللہ تطمئن القلوب میں وہی قاعدہ یہاں چلے گا. ربنا اللہ، اصل میں عبارت کیا تھی؟ اللہ ربنا مبتدا، وہ مبتدا صرف یا ایسے عبارت میں جہاں اللہ کا نام خاص ہو، غیر اللہ کو مبتدا مسند الیہ بنانا جائز نہیں، لیکن کسی معنی خاص کی وجہ سے، کسی بلاغت خاص سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا یہ بتانا کہ تمہارا رب صرف حامی ہے، اس لیے تقدیم ما حق و تاخیر یوفید الحج کر دیا، یعنی ربنا اللہ کر دیا، مسند الیہ کو مؤخر کر دیا. کیا مطلب؟ کہ تم یوں کہو کہ ہمارا رب پالنے والا صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے، ماں باپ صرف متولی ہیں. کیا جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں وہ نہیں پلتے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پرورش پائی؟ شاعر بزرگ اللہ والا کہتا ہے، یتیم کی نا کردہ قرآن درست، وہ یتیم بچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن ابھی پورا نازل نہیں ہوا، غار حرا میں صرف اقرا نازل ہوا، اقرا بسم ربی، اتنا ٹکڑا نازل ہوا، اور کتب خانے چند ملت بششت سارے مذاہب کے کتابیں منسوخ ہو گئی، حالانکہ پورا قرآن نازل نہیں ہوا. یتیمے کی نا کردہ قرآن درست، یتیمے کی نا کردہ، یتیمے کی نا کردہ قرآن درست، یعنی جس یتیم بچے نے ابھی قرآن کو مکمل نہیں کیا، درست نہیں کیا، کیا مطلب؟ مکمل نہیں نازل ہوا، صرف اقرا بسم ربی پہلی آیت نازل ہوئی، اب یہ آغاز ہو رہا ہے نزول قرآن پاک. تو کتب خانے چند ملت وششت سارے کتب خانے تمام مذاہب کے منسوخ ہو گئے. ہاں یہ یتیم بچہ جس کو اللہ تعالیٰ پالے اور جس کو اللہ کا ہاتھ ترقی دے اور جس کو اللہ روشن کرے، کون ہے ظالم؟ اس کی روشن چراغ کو بجھانے والوں کی داڑیاں جل جاتی. آج ابو جہل ابو لہب کا نام لینے والا کوئی ان کے گھروں پر بہانے بنے گی جہاں حاجی لوگ لیٹرین استعمال کرتے ہیں. کتنا بڑا آزار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق کی جو لوگ، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہمارا صرف اللہ ہی رب ہے، یہ ترجمہ ہوا اس میں، ہمارا رب کون ہے؟ صرف اللہ. اگر صرف نہیں لگاؤ گے ترجمہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ تقدیر ما حق و تاخیر یوفید الحج، اب کوئی کہے کہ ہم ربنا کو مسند الیہ بناتے ہیں، کیونکہ مسند الیہ بنانے کا قاعدہ ہے کہ جو قوی ہوتا ہے اس پر سہارا لیا جاتا ہے، مسند الیہ بنے جس کی طرف خبر سہارا لے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو مسند الیہ، خدا کے ہوتے ہوئے، آفتاب کے ہوتے ہوئے کوئی اگر چراغ کو سہارا بنائے، پیش نور آفتاب خوش مذاق، پیش نور آفتاب خوش مذاق، اللہ تعالیٰ سورج، اللہ کے سورج کے خوش رفتار چل رہا ہے روشن، اس کے ہوتے ہوئے رہنمائی جستن از شمع و چراغ، پھر سورج کے ہوتے ہوئے چراغ جلا رہے ہو، رہنمائی تلاش کرو، پیش نور آفتاب خوش مذاق، رہنمائی جستن از شمع و چراغ، شمع موم بتی جلانا، 12 بجے ابھی سورج نکل آئے تو کوئی موم بتی اور چراغ جلائے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بیوقوف کہیں گے، اس کے دماغی اسکرو ڈھیلے ہو چکے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ پیش نور آفتاب خوش مذاق، رہنمائی جستن جستن از شمع و چراغ، بے گما تر کے ادب باسط گما. اگر کوئی ظالم سورج کے ہوتے ہوئے چراغ موم بتی جلاتا ہے تو فرماتے ہیں بے گما تر کے ادب باسط گما، یہ یقیناً یقیناً، بے گما مانے یقیناً تر کے ادب ہے ہماری طرف سے، بے گما تر کے ادب باسط گما، بے گما تر کے ادب باسط گما، یہ ہماری طرف سے بے ادبی اور گستاخی ہوئی. تو دوستو یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے دل لگانا، کیا یہ بے ادبی گستاخی نہیں؟ سڑی سڑنے والی لاشوں کے پیچھے بہت ہی کرکشیت ہے، سخت گیدڑیت ہے، گیدڑ کالونی کا رہنے والا معلوم ہوتا ہے، کرکشیت شاہ بازیت اس میں ہے نہیں، شاہ بازیت ہونی چاہیے. تو یہ بے گما تر کے ادب باشا زمہ محتاب کے ہوتے ہوئے موم بتی اور چراغوں سے رہنمائی حاصل کرے تو فرماتے ہیں معروی رحمۃ اللہ علیہ بے گما ترکی ادب باشد زما یقیناً ترکی ادب ہے ہماری طرف سے. اور کیا ہے؟ کفر نعمت ہے، یہ نعمت کی ناشکری. کفر نعمت باشد و فیل ہوا، یہ نفسانی نفس جیسا کرگس کے پیچھے تم تم نے پکڑ لیا اس کو. ایسی اللہ کے ہوتی ہوئی غیر اللہ سے دل لگانے والا مجرم ہے، بے ادب. ثم استقام بناتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اقرار کر لیا کہ ہمارا رب و صرف اللہ ہے، مگر اس پر استقامت بھی ضروری ہے. ابا کو پہچان تو لیا ایئرپورٹ پر، ابا کو پہچان لیا کیونکہ چار برس میں چلا گیا تھا جب نائجیریا کمانے کے لیے. 40 سال کے بعد ابا آئے، اب بچے نے اپنے بوڑھے بڑے دونوں سے کہا کہ ہم کو تو 4 سال میں چھوڑ کر ابا چلے گئے تھے، آج ایئرپورٹ پر آ رہے ہیں، ہم تو پہچان نہیں سکیں گے. کوئی بڑے میاں ایسے ہیں یہاں جو میرے ابا کو جانتے ہوں؟ دیکھو میں پیری مریدی ثابت کر رہا ہوں، گھبرانا مت، مرشدین کی ضرورت بتا رہا ہوں. تو 4 سال کا بچہ بڑا ہو گیا لیکن ابا کو نہیں دیکھا، 40 سال کے بعد اس کا ابا نائجیریا سے آ رہا ہے، تو اپنے بڑے بوڑھوں سے مدد لے رہا ہے ابا کو پہچاننے کے لیے. ربا کو پہچاننے کے لیے بڑے دونوں سے مدد لینا، رہنمائی مشورہ لینا، اسی یہی ہے تیری مدد. تو بڑے میاں نے کہا بیٹا میں جانتا ہوں تمہارے ابا کو، پہچان لوں گا، چلو. اب ایئرپورٹ پر بڑے میاں کو اس لیٹرین کی حاجت پیش آ گئی اور جہاز نے لینڈ کر دیا. مولانا سمجھ رہے ہو لینڈ کرنا؟ سمجھ رہا کہ نہیں؟ جہاز نے لینڈ کر دیا، آدمی کھٹاکھٹ لین کی طرح نکل رہے ہیں اس سے، فاٹک کھل گیا اس کا دروازہ. اور اس کے بعد وہ اب پریشان ہے کہ میرا وہ کہاں گیا رہنما، میرا مشیر رہنما اور مرشد جو میرے ابا کو جانتا تھا. تب اس نے دروازہ چلانا شروع کیا، رونا پریشان کی، جلدی آ جائے میرا مشیر جو. اور وہ جناب ابا جو آ گئے تو ابا نے پہچان لیا کچھ آثار سے، تو ابا نے بتایا نہیں میں تیرا ابا ہوں، اس کی کہا یہ میری گٹری لاد لے. تو اس نے اکڑ کر کہا کہ جناب میں ایک شریف زیادہ ہوں، رئیس زیادہ ہوں، آپ مجھے کلی مت بنائیے، میں تو اپنے ابا کو لینے کے لیے آیا ہوں. تو ابا اور مزہ لے رہے ہیں، دیکھو اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں کہ نہیں اس کا ابا ہوں اور مجھ سے بحث کر رہا ہے، میری گٹری اور میرا سامان اچھا بستا لاد ہی نہیں رہا ہے، کہتا میں اپنے ابا کو تلاش کرنے آیا ہوں. اس کے بعد وہ بڈھا نکلا لیٹرین سے، چشمہ وشمہ 11 نمبر کا لگائے، ایسے ایسے دکھتا ہوا، کہا ارے ظالم لڑکے یہی تو ہے تیرا. بس اس نے پیر پکڑ کر رونا شروع کر دیا کہ اب تک جو میں نے آپ کو نہیں پہچانا، گستاخی کی، آپ کی نافرمانی کی اور آپ کی خدمت نہیں کی، میری اس خطا کو معاف کر دیا کیونکہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. ایسے جب انسان کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو ماضی کے گناہوں پر اسی طرح ہوتا ہے کہ خدا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا کہ آپ میرے اللہ ہیں، پالنے والے ہیں، میرے ماضی کی خطاؤں کو دیکھو. معروی فرماتے ہیں اے خدائے با آتاؤ با وفا، اے خدائے با آتاؤ با وفا، اے خدا آپ با آتا بھی ہیں اور با وفا بھی ہیں. اور رحم کن بر عمر رستہ در جفا، رحم کن بر عمر رستہ در جفا، جو زندگی میری نافرمانی میں گزری ہے، ظلم میں گزری ہے، میری اس زندگی کے لمحات پر رحم فرما دیا. رات ایک شعر ہوا میرا، وہ لمحے حیات، وہ لمحے حیات، وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، وہ لمحے، وہ لمحے حیات جو تم پر فدا ہوا، وہ لمحے حیات جو تم پر فدا ہوا. میں اس حاصل حیات پر بھی میں فدا ہوا، اس حاصل حیات پر بھی میں فدا ہوا، یعنی میرا جو لمحہ، جو وقت اللہ کی یاد میں گزرا، میں اس وقت کا بھی عاشق ہوں کہ ہاں یہ مبارک وقت تھا جو اللہ کی تعالیٰ کی یاد میں گزرا. رافی شعر ہوا میرا یہ، وہ لمحے حیات، وہ لمحے حیات جو تم پر فدا ہوا، یعنی میری زندگی کا وہ لمحہ جو اے خدا آپ کی یاد میں گزرا، آپ پر قربان ہوا، اس حاصل حیات پر بھی میں فدا ہوا، یعنی میری زندگی کے وہ لمحات جو حاصل ہیں اصلی زندگی جو ہے میں اس پر عاشق ہوں کہ مبارک ہیں وہ میرے لمحات جو خدا تعالیٰ کی یاد میں گزرے. یہ رب اللہ ثم استقام. بس یہاں تک بیان ہوگا آج. بس ابھی اب استقامت کیا چیز ہے, استقامت کی مفسرین کی زبان سے تفسیر انشاءاللہ کل بیان کروں گا. استقامت کیا چیز ہے مفسرین کے اقوال سے میں حوالے مدلل. استقامت کیا ہے جس پر اتنا بڑا اللہ میاں نے یہ رب کو تسلیم کرنے کے بعد لگا دیا کہ اور پھر مستقیم رہے آگے ساری نعمتیں استقامت پر. اگر استقامت نہیں تو کچھ نہیں, ختم. جس کی استقامت ختم وہ دوزخ میں جائے گا, سمجھ لیں. استقامت جنت کی ضمانت ہے, لیکن استقامت کیا چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل مفسرین کے اقوال کی روشنی میں ہے اور اس کو کل پیش کروں گا. تھوڑا تھوڑا میں میرا ارادہ تھا میں آج ہی اس کو سب کر لوں گا, لیکن مولانا قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکر میں جب قاسم نانوتھی منبر پر کھڑا ہوتا ہے تو ایک مضمون جب پیش کرتا ہوں تو اس کی 10 دلیل سامنے آتی ہے اور میں اس کو آگے کون سا انتخاب کروں اس میں گھبرا جاتا ہوں کہ پہلے یہ بیان کروں یا پہلے یہ. یعنی علوم کی اتنی بارش ہوتی ہے, حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے میں اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ میں ان کے انتخاب میں گھبراتا ہوں کہ کیا مضمون پہلے بیان کروں کس کو بعد میں بیان کروں. یہ اللہ والوں کی ڈیوٹیوں کا صدقہ ہوتا ہے, اہل اللہ کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے. اپنے بزرگوں کی جس طرح سے ماں باپ کی مصاحبت سے اولاد کو حیات ملتی ہے, اسی طرح اہل اللہ کی صحبتوں سے ایک ایمانی حیات عطا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے میرے شیخ صاحب عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عیدگاہ کے محراب کو فرمایا کہ حکیم اختر میں یہاں پیدا ہوا ہوں. میں نے کہا آپ عیدگاہ کی محراب میں کیسے پیدا ہوئے, اس زمانے میں مسجد نہیں تھی ہمارے پڑھنے کے زمانے میں, ہم لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھ سکتے تھے. تو حضرت نے پھر مسکرا کر فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت آدم پر تشریف لائے تھے اور اسی عیدگاہ میں ان کا بیان ہوا تھا اور یہی مجھے بیعت کیا تھا, تو گویا میں نے ایک اللہ کے ولی پر جب بیعت کی تو گویا مجھے یہاں حیات عطا ہوئی اور میں یہاں پیدا ہوا. ایمانی حیات یہاں سے آغاز, ایمانی حیات کا آغاز یہاں سے ہوا. دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے اور مجھے اس کے حسن بیان اور درد بیان اور شرف قبول بیان عطا فرمائے اور کلام مؤثر عطا فرمائے جس سے ہماری جانیں سب باخدا ہو جائیں, اللہ والی ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے, صرف کا ترجمہ کیا وجہ میں نے گرامر اور عربی قواعد کے لحاظ سے گزارش کی تھی کہ اصل میں عبارت عربی کی جو ہے مبتدا پہلے ہوتا ہے یعنی مسند الیہ, یعنی خبر جس سے سہارا لیتی ہے پہلے لفظ کو مبتدا کہتے ہیں اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں. جیسے زید القائم, زید کھڑا ہے تو قائم خبر ہے, قائم زید نہیں, کیونکہ جو مبتدا مسند الیہ جس پر سہارا لیا جائے اس کو قوی ہونا چاہیے. خبر جس پر سہارا لے مسند الیہ, سہارا لینے کی جگہ, سہارا لینے کا مرکز, اس کو قوی ہونا چاہیے. تو اللہ سے بڑھ کر بہت قوی ہے, اس لیے اس عبارت میں اللہ ربنا عربی کی قاعدے سے ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا رب ہے. مسند الیہ کو مقدم, مبتدا ہمیشہ مقدم ہوتا ہے, مسند الیہ سہارا مقدم ہوتا ہے, بعد میں اسے خبر آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معنی بلاغت کا پیدا کرنے کے لیے مبتدا کو مؤخر کر دیا, اور عربی کا فائدہ ہے کہ جب کسی ایسی چیز کو جو مقدم ہونی چاہیے مؤخر کر دیا جائے تو حذف کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اب صرف لگانا ضروری ہے, یعنی ربنا اللہ, اللہ اور ربنا کے بجائے ربنا اللہ, اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر ساری دنیا کے علماء نحات اور اہل عرب کو اس بات کا انہیں مجبور کیا کہ تم کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے. یہ نہیں کہ ہمارا رب اللہ بھی ہے اور مہادیو بھی ہے اور فلاں شنکر بھی ہے, شریک نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ کوئی، اور خاص کر ایسے بتوں کو تم ہمارے ساتھ شریک کر رہے ہو جو بیت اللہ میں تم نے رکھا ہوا ہے 360 بت، ان کی یہ طاقت، اتنی کمزوری، ایسی ناطاقتی کے باوجود اور ناتوانی کے باوجود ان کو تم مجھ جیسے توانا کے مقابلے میں پیش کرتے ہو، یعنی جن کے سروں میں تم شہد لگاتے ہو برکت کے لیے، یہ ہمارے دیوتا لوگ ہیں، ہمارے خدا لوگ ہیں، ہم ان کے اس کھوپڑی پر شہد ملتے تھوڑے. دروازہ کھولا کعبہ شریف کا، تفسیر رحمانی نے لکھا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، دروازہ کھولا 360 کھوپڑیوں پر شہد لگا دیا. یہ کس لیے لگاتے تھے؟ کہ دیوتا خدا خوش ہو جائے. یہ ہے عقیدہ ان کا، یہ عقیدہ تھا ان کا. اس شہد کی اچھی چیز ہے تو یہ گویا قسم کا چڑھاوا ہے کہ ان کی کھوپڑیوں پر شہد مل دیا تو وہ خوش ہو جائیں گے، تو میٹھے کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ حلوہ کھلا دیں گے. لیکن وہ دروازے سے مکھیاں گھس کر سارا شہد چاٹ لیتی تھی کھوپڑیوں سے، خداؤں کے ان باطل خداؤں کے کھوپڑیوں سے سارا شہد، تھوڑی دیر میں سب مکھیاں شہد کی چاٹ کر چلی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو، جن کو تم خدا بنائے ہوئے ہو، ان کی کمزوری کا تو یہ حالت ہے کہ جو شہد ان سے، شہد کی مکھیاں ان کی کھوپڑی سے چوس کر بھاگ رہی ہیں، یہ باطل خدا اپنا شہد چھڑانے کے لیے ان مکھیوں کو گرفت میں نہیں لا سکتے. زباب اشیا، اگر مکھیاں چھین کر بھاگیں ان سے کوئی چیز، زباب اشیا، اگر زبابہ نے مکھی، اگر مکھیاں چوس کر ان سے بھاگیں، لا یستنقذو ہو، تو اپنے شہد یہ چھڑا نہیں سکتے اس مکھی سے. ترجمہ سنو، لا یستنقذو، قرآن پاک کا اعلان، لا یستنقذو، ان مکھیوں سے اپنا شہد نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، ارے تمہارا، تم بھی کمزور، تمہارا خدا بھی کمزور، کہاں جا رہے ہو؟ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ افسوس کے ساتھ اعلان فرماتے ہیں، وما قدر اللہ حق تقدیر، ان ظالموں نے ہماری قدر نہیں پہچانی، خواجہ صاحب کتنے عاشق تھے حکیم عمر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن ایک دن حضرت نے فرمایا، خواجہ صاحب آپ نے ہم کو نہیں پہچانا، حالانکہ کتنے عاشق تھے. اس لیے کوئی مرید یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے شیخ کو پہچان لیا. جس مقام سے ان کا معاملہ ہوتا ہے اس کو نہیں پہچان سکتے ہوں گے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، کل میں نے یہ بتایا تھا، ثم استقام، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تمہارے قلب میں یہ توحید قائم ہو جائے کہ ہمارا اللہ صرف، ہمارا رب کون ہے پالنے والا، صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے، تو آپ کو ایک سلسلے معاش یا ایک سلسلے پرورش کے ختم ہونے سے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کسی کے باپ ماں باپ مر گئے تو یہ وسوسہ نہیں آئے گا کہ اب یتیم بچے کیسے پلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رہا ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ رب العالمین میں ہوں، تم لوگ ہمارے متولی ہو، متولی بدلتے رہتے ہیں، ماں باپ متولی ہیں، پالنے کے اسباب بدلتے رہیں گے، مگر حقیقت میں پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک نوکری چھوٹتی ہے، ایک نوکری چھوٹی، آدمی گھبرا جاتا ہے، چرپائی سے لیٹ گیا مارے غم کے، اس کے بعد اس کو اتنی اچھی نوکری مل گئی کہ وہ کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ کہ اچھا ہوا پہلی والی چھوٹ گئی. سمجھ رہے؟ اس لیے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلب کو مضبوط کر دیا کہ جس دکان سے روزی آ رہی ہے، جس دفتر سے نوکری روزی آ رہی ہے، جس کاروبار سے روزی آ رہی ہے، اگر اس میں کوئی خسارہ ہے کوئی بات ہو، گھبرانا مت، پالنا ہمارے ذمہ دار ہے. ان کو خدا مت بناؤ، دکانوں کو خدا مت بناؤ، اور کاروبار کے ذرائع اور وسائل کو خدا مت بناؤ، دل میں یقین رکھو کہ ہم پالنے والے ہیں. ماں باپ کو بھی خدا مت بناؤ، ان کا ادب و اکرام، ان کا حق اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا نہ سوچو کہ اگر ابا مر گئے تو ہم کہاں جائیں گے. نہیں، ابا مر جائے گا، ربا ہمارے رہیں گے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. اس ربا پر بھروسہ رکھو جو خالق ابا ہے. بعض وقت جن کے ابا نہیں ہیں، جب میں ربا کہتا ہوں تو مجھے اپنے ابا کا بھی مزہ اس میں آ جاتا ہے. جب میں کہتا ہوں یا ربا، اے میرے پالنے والے، تو مجھے میرے ابا یاد آتے ہیں، لیکن میں اسی میں ان کو شامل سمجھتا ہوں. یہ ابا کس نے دیا تھا؟ بولے اللہ نے. لہذا اس ربا کے نام میں ساری دنیا کے ابا
اور ساری دنیا کے والدین کا مزہ اللہ تعالیٰ کے نام پاک میں ہے موجود ہے. آگے فرمایا کہ خالق اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ عقیدہ تمہارے قلب میں راسخ ہو گیا اور تم نے واقعی سارے عالم میں اسباب کی پرورش, سارے اسباب عالم پرورش کی جو ہے تمہاری نظر ان سے اٹھ گئی اور تمہیں یقین آ گیا کہ پالنے والا ہمارا کون ہے, صرف اللہ. تو اب اس کی دلیل پیدا کرو, ثم مستقام, پھر تم مستقیم رہو. یعنی علامت ہے توحید کی اور یقین کی علامت ہے استقامت. توحید کی علامت کیا ہے؟ استقامت. کیونکہ جب اللہ کو پہچان لیا, تسلیم کر لیا, تو اب اس مالک کو اور صاحب قدرت کو ناراض کرنا حماقت ہے, اور خوش رکھنا استقامت ہے. اس مالک کو, اتنی بڑی قدرت والے مالک کو جس کے قبضے میں ہماری حیات اور موت, ذلت اور عزت, راحت اور کلفت, دوزخ اور جنت, ساری چیزیں, صحت, بیماری اور صحت, اس کو ناراض کرنا اور اپنے نفس کو حرام مزے سے خوش کر لینا, یہ حماقت ہے. اور راضی رکھنا اللہ کو ہر وقت فکر میں بھول جانا, اس غم میں بھول جانا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو, یہ کیا ہے؟ استقامت ہے. اب استقامت کی تعریف کا میں نے کروا دیا کہ استقامت کیا چیز ہے, جس کو ہم اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرنا. دیکھو بھائی, غور سے سنو, یا جس کو نیند لگی ہو یا اس کو کوئی اور ضرورت پیش ہو تو چلے جاؤ, مگر ادھر ادھر مت دیکھو. اگر لڈو یا رسگلہ بٹ رہا ہوتا ہے تو بانٹنے والے کی طرف دیکھتے رہتے ہو, دل کو بٹنے نہیں دیتے ہو, ادھر ادھر بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ کی عظمتوں, محبتوں کی باتوں کو غور سے سنو, ورنہ اگر ٹیف میں اور بوتل میں فاصلے دیے تو تیل سارا دور گر جائے گا, بوتل میں نہیں جائے گا. اس لیے کان کی جو قیف کی شکل کا ہے, اس کان کی قیف کو اپنے دل کی بوتل سے رابطہ بالکل صحیح رکھو. کسی کو ضرورت ہو, کسی کے بارے میں نہ سوچو کہ کیوں جا رہا ہے, کیوں مت لگاؤ. ہو سکتا ہے اسے پیشاب پیخانہ کیا حاجتیں ہیں, یا بازوں کو مناسبت نہیں ہوتی استاد سے, اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا. اس لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے, ہر ایک کو مت مجبور کرو کہ ساری دنیا ہماری وہ درس میں آ جائے. مناسبت کی تو کوئی چیز نہیں, ہر ایک کہے ہمارا خون چڑھا دو, خون کا گروپ بھی تو ملنا چاہیے. محمد علی کے لیے صاحب آ جائیں کہ میرا خون چڑھاؤ, میں انٹرنیشنل مشہور باکسر ہوں, اگر میرا خون چڑھے گا آپ کو عزت ملے گی, کل اخبار میں آ جائے گا فلاں صاحب کو محمد علی کے لیے, لیکن یہ ڈاکٹر کہے گا معاف کیجیے گا, آپ کا خون اگرچہ شہرت یافتہ ہے مگر ہمیں گروپ ملانا ہے, صحت بننا یہ الٹا مر جائے گا اور آپ کا خون الگ بدنام ہوگا کہ غلطی سے ڈاکٹر نے فلاں باکسر کا خون چڑھایا, وہ بےچارا قبرستان چلا گیا. ایسی مشائق اساتذہ کے لیے بھی جن کو کسی کو مناسبت ہوتی ہے, فائدہ انہیں کو ہوتا ہے. آنکھ سے آنکھ ملی, میرا شعر سنیے, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. اس پر مجھے علامہ شبیر احمد عثمانی کا ایک شعر یاد آیا, مشتروں کو خطاب کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے, بس بننے ہی والا تھا. دیکھو مشترو, تم حکومت کرو لیکن ساحل نہیں پاؤ گے, ہمیں رہنما بنا لو, ہم سے پوچھ پوچھ کر کے تم حکومت کرو شریعت کے مطابق, کیونکہ اگر تم کشتی سے چلاؤ گے اور راستہ بھی تمہیں بغیر علم کے تم راستہ بھی تجویز کرو گے تو جو خطوط راستے کے متعین ہوں گے وہ غلط ہوں گے, کشتی تو چلتی رہے گی مگر ساحل کبھی نہیں پاؤ گے. پھر یہ مصرا پڑھا, وہ مصرا مجھے یاد ہے, وہ کیا ہے کہ مشر اور ملا میں فرق کیا ہے, کہ تمہیں ہمیں کشتی نہیں ملتی, تمہیں ساحل نہیں ملتا. کیا شعر سبحان اللہ, ہمیں کشتی نہیں ملتی اور تمہیں ساحل نہیں ملتا. تمہارے پاس اسباب ہیں, مالدار ہوتے ہیں اور بھائی تم حکومت انگریزی اے میں اور ڈبل اے میں, ظاہر بات ہے, لیکن یہ سمجھ لو کہ کشتی تو تمہارے پاس ہے مگر ساحل نہیں پا سکو گے. ایک کپتان ہونا چاہیے جو راستہ بتاتا رہے, وہ علماء کو بنا لو. کیسا مصرا ہے بتائیے, کہ ہمیں کشتی نہیں ملتی تمہیں ساحل نہیں ملتا, حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے مگر تمہیں ساحل نہیں ملتا. تو استقامت کی تعریف کیا ہے؟
حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، ان سے مولانا مظہر نے بھی دورہ پڑھا ہے. یہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ ان کا بے مثل محدث تھے اپنے پاکستان کے، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ، جن کے لڑکے مولانا امام مالک، امام محمد مالک تھے، پہلے چنڈو لایات میں، پھر جامعہ اشرفیہ میں بخاری شریف پڑھ دیتے، دونوں کا انتقال ہو گیا، صاحبزاد ابا کا بھی بیٹا کا بھی. تو فرماتے ہیں اپنی شرح کتاب مشکا شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ استقامت کیا چیز ہے، اور بھی اپنی کتابوں میں فرمایا کہ استقامت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اس پر جمے رہنا، یعنی یاد، اس کا کیا نام ہے، یاد مثبت، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے کوشش میں جان پیش کر دینا، یعنی اتنی کوشش کی جائے کہ جان حاضر کر دے، دل حاضر کر دے، کہ جان چاہے جان جائے مگر گناہ نہ کرے، جان دے دے مگر گناہ نہ کرے، چاہے نفس گناہ کے تقاضے میں موت آ جائے اس کو. جب سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اگر گوشت کھانے کا کسی کو بہت تقاضا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تو ادھار مت کھاؤ، کیونکہ خسائیوں کے برے تقاضوں سے موت بہتر ہے، تو مر جاؤ گوشت کے غم میں، گوشت کے تقاضے میں تمہیں موت آ جائے اس کو قبول کر لو. اب ان کا فارسی شعر سنیے سعدی شیرازی کا، میرے شیخ بہت مزہ لے کے پڑھتے تھے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ. بتقاضائے زشت قصابہ بتمنائے گوشت مردن بے، سہر بھائی خان جو لوگ فارسی دان ہیں، خان حضرات فارسی دان، چاہے افغانستان کے ہوں یا ایران کے ہوں، خان فارسی دان، افغانستان یا ایران، جتنی لوگوں کی مادری زبان فارسی ہے وہ میرے شعر کو اور فارسی کو بہت مزہ لیتے ہیں، وہ اتنا اردو میں مزہ ان کو نہیں ملتا اپنی زبان کی. تو میں سعدی شیرازی کا شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ، اکابر اولیاء اللہ میں سے پہلا خلیفہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، سلسلے سہروردیہ کا پہلا خلیفہ سعدی شیرازی. فرماتے ہیں بتمنائے گوشت مردن بے، گوشت کی تمنا میں مرنا بہتر ہے. سمجھ رہا خان، بتمنائے خان تو سامنے ہے ماشاء اللہ، بتمنائے گوشت مردن بے، گوشت کی تمنا میں موت بہتر ہے. زتقاضائے زشت قصاباں، زتقاضائے زشت، زشت مانے برا، یعنی بدتمیزی کے ساتھ آ کے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے، لنگوٹ باندھے ہوئے، لباس بھی عجیب نیکر پہنے، ہے ہمارا آپ نے گوشت کھا لیا، مہینہ ہو گیا ابھی پیسہ نہیں بھیجا. اس برے تقاضے، قصائیوں کے برے تقاضوں سے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر سے بہتر ہے کہ ہم گناہ نہ کرنے کے غم میں موت کو قبول کر لیں. اگر مان لو کسی ظالم کو اتنی بری عادت ہے کہ جب تک گناہ نہیں کر لیتا وہ بے چین تڑپتا رہتا ہے، وہی بری عادت ہے، تو اس بری عادت کو چھوڑنے میں اپنے خالق اور مالک کو خوش کرنے کے لیے جان کی بازی دے دینا کیا شہادت نہیں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کافر کی تلوار سے شہید ہو جائے تو وہ شہید ہے، میں کہتا ہوں کہ نفس دشمن کے مقابلے میں اگر آپ شہید ہو جائیں تو شہادت کبرا ہے، کیونکہ کافر سے جہاد جہاد اصغر ہے، نفس سے جہاد اکبر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جہاد کیا، جہاد سے واپس ہوئے، آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر کافروں سے لڑ کے آ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے، اب بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں، نفس کا مقابلہ کرنا ہے، نفس کا مقابلہ. جتنے لوگ اپنی نفس کی تمناؤں کا خون کریں گے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. دیکھو تفسیر بیان القرآن میں حکیم المت فرماتے ہیں، یہ باطنی شہادت ہے، وہ ظاہری شہادت ہے جس کے خون کو عالم نے دیکھا. کافر کی تلوار سے قتل ہونے والے کا خون کائنات اور عالم نے دیکھا، لیکن اندر اپنے دل کی بری تمناؤں کو، ناجائز آرزوؤں کے خون کرنے والوں کا خون صرف اللہ نے دیکھا، اس لیے اس کا نام شہادت باطنیہ معنویہ رکھا کہ امت ثانی رحمت اللہ علیہ. اس پر میرا ایک شعر ہے، تیرے حکم کے تحت سے میں ہوں بسمل، تیرے حکم کے تحت سے میں ہوں بسمل، یعنی اے خدا آپ کے حکم کی تلوار سے ہر وقت ہم قتل ہو رہے ہیں اندر اندر، یعنی ناجائز خواہشات پر آپ کا حکم کی تلوار چلا رہا ہوں.
تیرے حکم کے تحت سے میں ہوں دشمن، شہادت نہیں میری ممنون خنجر، میری شہادت کسی کافر کی تلوار کی ممنون نہیں ہے. آہ کیا شعر دیکھیے، قدر کرو اس کی، درد بھرے دل سے شعر کہتا ہوں میں، میری شاعری کسی استاد کی بھی ممنون نہیں ہے. ہمارا درد خود میرا استاد ہے شاعری میں، ہم نے کسی کی زانو یا درد شاگردی نہیں کی شاعری میں، لیکن بڑے بڑے شاعر میرے جو ہیں جن کو ناز ہے وہ میرے اشعار پر مست اور وزد کرتے ہیں. کل ایک صاحب ذوق کو میں نے دو شعر سنایا، ایک شعر سنایا فوراً 100 روپے انعام دیا، دوسرا شعر سنایا تو 100 دیا. میں نے کہا جلدی بھاگ جاؤ نہ جیب خالی ہو جائے، کہاں تک انعام دے گا. تب مجھے یاد آیا کہ پہلے زمانے میں نواب لوگ ایک آدھ گاؤں بھی لکھ دیتے تھے، تو میں نے کہا ایسے قدردان اگر ہم کو مل جائے تو پھر کیا ضرورت دوا خانے. ایک شعر سنایا مگر شعر کے قدردان ہوتے ہیں. حکیم احمد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک شاعر نے اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ 100 روپے کا شعر ہے، اور وہ شعر لے کر بنیا کے یہاں گیا، اس نے کہا ہلدی نمک مرچا یہ سب دے دو اور یہ شعر لے لو 100 روپے کا، اتنا جائیے مولانا راستہ لیجیے، پیسہ لاؤ پیسہ. تو استاد سے شکایت کی، آپ نے کہا تھا 100 روپے کا شعر، کہا کہ وہ قدر تھا اس کا نہیں ہے، چلو ہمارے ساتھ. تو ایک کسی بڑے رئیس کے یہاں لے گئے اور وہ شعر سنایا تھا، سناؤ ان کو، جو سنایا تو 100 روپے پیش کر دیا. ہر جگہ کی منڈی الگ ہوتی ہے، بنیا کیا جانے. بھینس کے آگے کوئی شاعری سنائے بہت عمدہ شعر، وہ اب تو اپنا جگالی کرتی رہے گی، یہ سفید سفید دینا نکالتی ہے بھینس، وہ چلاتی رہے گی ان کو ایسے ایسے اور گالی نکالتی رہے گی. وہ شعر کو کیا سمجھیں کہ دہلی کا شعر ہے یا لکھنؤ کے معیار کا شعر. تو اب استقامت کی دو تاریخ سن کر مضمون ختم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ذرا اس ہوا ٹہلنے کا بھی معمول ہے اور تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ زیادہ مفید ہوتا ہے بجائے زیادہ مضمون. استقامت کی دو تاریخ یاد کر لیجیے. نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعمال پر جمے رہیں، چاہے جہاد ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی وہ یاد مثبت بھاگے نہیں، چاہے جہاد اکبر ہو چاہے جہاد اصغر ہو، چاہے کافروں سے جہاد ہو چاہے نفس دشمن سے ہو، لیکن آپ اس پر جمے رہیں، یہاں تک کہ موت آ جائے تب جا کے چھٹی ملے گی آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے رب کا ہفتہ یہ آتی ہے کل یقین، میری بندگی کی محنتیں اور جان کی بازیاں لگاتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. بس موت آئی تمہارا پرچہ امتحان روم ختم، بس پھر تو جزا لو انعام لینے کا وقت آئے گا. لہذا استقامت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ فداکاری اور عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو فدا کر دیں مگر گناہ سے بچیں. چاہے دنیا کچھ بھی کہے، کسی کے مذاق سے ڈرنا یہ بھی دلیل ہے کہ ابھی ایمان کچا ہے اس کا، کہ لوگ کیا کہیں گے. جب تک لوگ کیا کہیں گے منہ پر رہے گا تو اس وقت تک وہ سب سے لگائی ہے لگائی. کیونکہ حکیم احمد کو ایک شخص نے لکھا حضرت تعالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے. فرمایا کہ تم اللہ کو خوش کرو، اس سے پوچھو کہ تم لوگ نہیں ہو، تم بھی تو لوگ ہو، لگائی تو نہیں ہو. لگائی کہتے ہیں مونس کو، لگائی کہتے ہیں عورت کو مونس، اور آدمی کو کیا کہتے ہیں لوگ، بچہ لوگ آج کل کہتے ہیں فلاں. تو اس لیے یہ ایک تاریخ تو یہ ہو گئی استقامت کی، جو ہمارا گری صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا، ان کی نافرمانی سے اپنے کو بچا کر رکھنا، اور ان کے حکم پر جان دینا اور اس پر جمے رہنا. یعنی اس کا عربی لفظ کیا ہوگا، امتثال اوامر اور اجتناب عن النواہی، احکام کو بجا لانا اور نافرمانی سے بچ جانا، دو اب آسان ہوا کہ نہیں. استقامت کیا مانیں گے، احکام کو بجا لانا اور نافرمانی سے بچنا، اس کا نام استقامت. اب کتاب تفسیر مظہری کا بھی قول سن لیجیے. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بیہقی اگر دیکھنا ہو تو دیکھو، یہ ہیں تفسیر مظہری کے مصنف علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی بیٹا شاہ ولی اللہ کا فرماتا ہے کہ یہ شخص اپنے وقت کا امام بیہقی ہے، یعنی بڑا محدث سے زبردست. وہ اپنی تفسیر مظہری جو میرے پاس ہی موجود ہے عربی زبان میں،
اس میں لکھتے ہیں کہ استقامت نام ہے الاعتدال، جو دین میں اعتدال رکھتا ہوں. اب عبادت کرنا شروع کیا رات رات وہ سوئی لے رہے ہیں، دین میں لگ گئے تو بال بچوں میں ہی تو سب کو بھول رہا، کاروباری فیل ہو رہا. نہیں، اسلام کہتا اعتدال کا نام، بندے کا بھی حق رکھو، اللہ کا بھی حق رکھو، آسمان کے اوپر کا حق، زمین پر والوں کا حق، دونوں ملا کر پھر جا کر اسلام بنتا ہے کہ مخلوق کا بھی حق ادا کرو، زمین والوں کا اور اللہ تعالیٰ کا حق پہلے، زمین والوں کا حق بنو. تو اس لیے فرمایا کہ الاعتدال، استقامت کی تعریف عربی زبان میں کیا ہے؟ الاعتدال. وعدم الزیغ، وعدم الزیغ والانحراف، اور کجی نہ رہنے پائے دین میں، اخلاق میں ٹیڑھا پن نہ آیا، نہ شہوت سے مغلوب ہو نہ غصے سے مغلوب ہو. عدم الزیغ، عدم الزیغ، عدم الزیغ والانحراف من وجهنا عن الحق، اللہ تعالیٰ سے کسی وقت اس کے قلب کا زاویہ قائمہ منحرف نہ ہو. کیا چیز ہے؟ یعنی قلب کا 90 ڈگری کا زاویہ قائمہ بناؤ، دل تو بالکل اللہ کی طرف متوجہ رہے، نہ ادھر نہ ادھر، ذرا بھی اس میں زیب کجی نہ آئے نہ انحراف ہو. کہتے نہیں بھائی کہ قبلہ منحرف ہو گیا، قبلہ میں انحراف آ گیا 90 ڈگری سے، تو تم نے تو وہ کر لیا. اگر کبھی تھوڑی سی خطا ہو تو فوراً استغفار و توبہ کر کے ہر وقت قلب کو اللہ کی طرف قبلہ درست کرتے رہنا، یہ بھی اسی میں نہ پڑے استقامت میں. یہ نہیں کبھی نماز چھو گئی یا کوئی خطا ہو گئی تو بس استقامت بالکل چلی گئی. نہیں، استقامت جو ہے وہ نہیں جاتی ان لوگوں کے ہاتھ سے جو کہ اپنی کوشش میں جان لڑانے کا جذبہ تو رکھتے ہیں، بشریت ہے، کبھی انسان ہے، کبھی کچھ خطا ہو گئی تو پھر کیا کر لے؟ اللہ سے استغفار و توبہ، اشک ندامت سے گڑگڑا گڑگڑا کر اللہ کو راضی کر کے پھر نقل دردے کا زاویہ قائمہ قبلہ اللہ کی طرف سے درست کرتا رہے. نفس و شیطان ہمارا قبلہ بدلنے کی کوشش کرتے رہیں اور ہم اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ہماری اونچی لڑائی چلتی رہے نفس و شیطان سے، جس کا نام بھی استقامت ہے. اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول خواجہ عظیم الحسن مجذوب نقل کرتے ہیں کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو، نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، آلے مجھے مار دے بالکل چت کر دے. نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یہ کشتی والا بھی استقامت سے مشرف، آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو جتا دیں گے. ساری زندگی دیکھ رہے ہیں کیا چت پٹ ہو رہا ہے، کبھی پٹ کبھی چت، کبھی غالب کبھی مغلوب، آخر میں اللہ تعالیٰ اس کے پر رحم آ جائے گا اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو نفس پر سارے تعلقات دنیاویہ پر اپنی محبت کو غالب کر کے اٹھائیں گے، بشرطے کہ وہ اہل اللہ سے جڑا رہے، صالحین کی صحبت میں سے انحراف نہ کریں، اہل استقامت کی صحبت سے اپنے کو محروم نہ کرے. تو استقامت ہی لے جائے گا انشاءاللہ ہاتھ میں. اہل استقامت کی صحبت ضروری ہے. کون ما صادقین، یہ تصور بلا دلیل نہیں ہے، کون ما صادقین کا ترجمہ ہے کہ تم متقی بندوں کے ساتھ رہو جو استقامت سے ہیں، تو صحبت استقامت سے تم مستقیم ہو جاؤ. آپ دیکھیں ایک کھمبا بالکل مستقیم ہے 90 ڈگری، وہ پکا ہے، لوہا ہے، سیمنٹ ہے، ایک رسی ہے جس میں لچک ہے، کبھی وہ سیدھی 90 ڈگری ہو جاتی ہے، کبھی 45 درجے کی زاویہ حادہ بن جاتی ہے، اور کبھی 175 ڈگری کی زاویہ منفرجہ بن جاتی ہے. تو اس کو اگر اس کھمبے سے کس کے باندھ دیا جائے تو بتاؤ اس استقامت مل جائے گی یا نہیں اس کو؟ حالانکہ کتنی لچک، کتنی نرمی، کتنی کمزوری ہے اس رسی میں، لیکن ایک استقامت صاحب استقامت کے ساتھ چمٹ گئی، چمٹ گئی یا چمٹائی گئی، کسی دوسرے نے باندھ دیا. اللہ والوں کے ساتھ جو چمٹے رہتے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن صاحب استقامت کے ساتھ جو اپنے دل کو باندھ لیتا ہے، طالب کو باندھ لیتا ہے، دل کو باندھ لیتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت اپنی رحمت سے عطا فرماتا. اس لیے علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر غلمانی فرمایا کہ تم ماں صادقین اہل اللہ کے ساتھ کتنا رہو، فرماتے ہیں خالق اتنا رہو حتیٰ تکون مسلم، یہاں تک کہ تمہیں بھی وہ استقامت عطا ہو جائے.
لہذا استقامت کی دوسری تعریف کیا ہے جو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمائی کہ الاعتدال و عدم الزیغ. الاعتدال اعتدال معتدل رہو, اتنا زیادہ غلو مت کرو کہ دین کو لوگ مشکل سمجھنے لگے. الاعتدال اور و عدم الزیغ والانحراف من وجہین عن الحق, حق تعالیٰ سے کسی ایک بار ایک من وجہ مانے کسی درجے میں بھی اللہ تعالیٰ سے انحراف اور منحرف نہ ہو تمہارے قلب کا قبلہ. سمجھا جی کراچی کا قبلہ کتنا ہے معلوم ہے؟ 90 ڈگری کے بعد 2.5 درجہ بجانب جنوب اور ہوتا ہے, یعنی 90 ڈگری بن گئی, اب 2.5 ڈگری ادھر لے کر پھر خطیج دو, وہی کراچی کا قبلہ ہے. جو انجینئر اس سے واقف نہیں ہو 90 ڈگری بناتے ہیں, 2.5 ڈگری نہیں بناتے ہیں. اس لیے اس مسجد کو جو سندھ ولوس میں بنیاد ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کسی انجینئر کو لے جا کر کہ وہ 2.5 ڈگری اور اس نے کیا یا نہیں کیا. عام لوگ نہیں جانتے اس کو, 90 ڈگری پر بنا دیتے ہیں, لہذا یہ بھی دیکھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو جو قبلہ انبیاء علیہ السلام نے عطا فرمایا, جس قبلے کی سمت میں سارے دنیا کے اولیاء اللہ اپنے قلب کو رخ کیے ہوئے ہیں, اس اللہ جو ہمارا مالک حقیقی اور رب العالمین ہے, محبوب حقیقی ہے اور ہماری دنیا آخرت کو سنبھالنے والا ہے, ہم اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے قلب کو ہر وقت ہر سانس میں 90 ڈگری سمت رکھیں. اور اگر کبھی نفس و شیطان ہماری قبلے کو گڑبڑ کر دیں تو ہم اشک ندامت استغفار توبہ سے اللہ پھر آپ کو راضی کر کے اپنے قبلے کو درست کرنے. آخر دعوانا ہے.